تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے، غربت اور تنہائی سے وہ محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ اپنی ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر ہی مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے، اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح سے حاصل ہوتی ہیں، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہو پاتا۔ اس سلسلے میں امام حسن علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کو نسخہ کیمیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں ہے، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ہے، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں ہے، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی بھی لذت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان امام حسن علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس قول کے مطابق عمل کرے تو وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ علم کے سلسلے میں آپ نے تو بہت کچھ سنا ہوگا۔ علم کے حصول پر جہاں زور دیا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں پر اس کو محفوظ رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان جو علم حاصل کرے اس کو پھر محفوظ بھی رکھے تاکہ بعد والے لوگ اس علم سے استفادہ کر سکیں۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھ جاتا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی باتوں کو جلد ہی بھول بھی جاتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ ساری معلومات اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو محفوظ کر دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیض پہنچتا رہے۔ اس سلسلے میں امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے ہو تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ اور امام کا ہی ایک قول یہ ہے کہ مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ کافر اس سے صرف لذت ہی حاصل کرتا ہے، یعنی مومن آخرت کے لیے اس دنیا میں زاد راہ حاصل کرتا ہے جبکہ مومن صرف اور صرف لذتیں حاصل کرنے میں پڑا رہتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردی بہشت، 9 ذی قعدہ اور 7 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ اردی بہشت سن 1370 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک بڑے ایرانی شاعر اور ادیب پروفیسر مہرداد اوستا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے دوران صرف و نحو اور گلستان و بوستان کتابیں پڑھی تھیں۔ پروفیسر مہرداد اوستا نے فلسفے اور اسلامیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایرانی اور عالمی ادبیات پر زیادہ توجہ دی اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں اور کتاب تیرانہ میں شاہی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پروفیسر اوستا نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ اور اسلامی انقلاب کے بارے میں خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔ نو ذی قعدہ سن 394 ہجری قمری کو مشہور شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی علم حاصل کرنا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب کے علاوہ حساب، ہندسہ، نجوم، طب، علم الادویہ اور الہیات جیسے علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ حکیم ناصر خسرو کی زندگی بڑی نشیب و فراز کی حامل رہی۔ جوانی میں انہوں نے کچھ دن محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دربار میں منشی کا کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے طرز فکر میں تبدیلی آئی اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف مذاہب کے اصول و عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے 7 سالہ سفر کا حاصل ان کا سفر نامہ ہے۔ انہوں نے اپنے افکار و عقائد شعر کے پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار میں حکمت، وعظ اور مذہبی افکار و نظریات بکثرت ملتے ہیں۔ سات مئی سن 1808 عیسوی کو ہسپانوی عوام نے اپنے ملک پر فرانسیسی سامراج کے قبضے کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس زمانے میں اسپین کا شمار بھی یورپ کے ایک بڑے سامراج کے طور پر ہوا کرتا تھا اور اس نے یورپ سے باہر بہت سی سرزمینوں پر قبضہ جما رکھا تھا، لیکن اب کی بار فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور ہسپانوی عوام کو اپنے ہی ملک پر اغیار کے قبضے کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپانوی عوام نے 5 سال تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار سن 1813 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ درین اثنا جنوبی امریکہ میں اسپین کو بھاری شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی بعض نو آبادیات خود مختار ہو گئیں۔ سات مئی سن 1812 عیسوی کو انگریزی زبان کے ایک اہم شاعر رابرٹ بروئنگ پیدا ہوئے تھے۔ انہیں شروع سے ہی لکھنے لکھانے میں دلچسپی تھی۔ لارڈ بائرن اور شیلی جیسے شعرا کے مطالعے اور یورپ کے سفر نے ان کے فن کو جلا بخشی اور وہ کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگے۔ 21 برس کی عمر میں چھپنے والی ان کی نظموں نے پوری شعری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 1868 اور 1869 میں ان کا شعری مجموعہ دا رنگ اینڈ دا بک شائع ہوا تھا، جس نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ رابرٹ براؤننگ نے مختصر نظمیں بھی لکھی ہیں اور ڈرامے بھی۔ 12 دسمبر سن 1889 کو اٹلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 7 مئی 1840 کو روس کے ایک بہت بڑے موسیقار پیوٹر چائشکوفسکی پیدا ہوئے۔ موسیقی کے سلسلے میں ان کی صلاحیت بچپن کے زمانے میں ہی نمایاں ہونے لگی تھی، لیکن انہوں نے پیٹرسبرگ کالج میں قانون کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد موسیقی کی طرف راغب ہوئے۔ دا کوئن آف اسپیٹس اور رومیو اینڈ جولیٹ موسیقی کے میدان میں ان کے یادگار شہ پارے ہیں۔ 6 نومبر 1893 کو اس روسی موسیقار کا انتقال ہو گیا۔7 مئی 1861 کو ہندوستان کے مشہور شاعر، فلسفی اور ادیب ربندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریروں میں مذہبی اور فلسفیانہ افکار کے ساتھ ہی ساتھ لطیف فطری جذبات کی بہت ہی حسین آمیزش پائی جاتی ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے 1901 میں ایک اسکول قائم کیا تھا جس کو بعد میں عالمی حیثیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزارا اور 1913 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب کی تحقیقات میں تقریباً 60 کتابیں، بہت سے ناول، افسانے، ڈرامے اور رسالے وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود ربندر ناتھ ٹیگور نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ 7 اگست 1941 کو ان کا انتقال ہو گیا۔7 مئی 1888 کو برر اعظم افریقہ میں واقع موجودہ ملک زمبابوے کے خلاف برطانوی سامراج کی جارحیت کا آغاز ہوا۔ اس جارحیت کا منصوبہ ایک برطانوی تاجر اور سیاستدان سیسل روڈس نے بنایا تھا۔ اس نے اس ملک میں ایک برطانوی کمپنی قائم کی اور اس کو ملک بھر میں پھیلا دیا۔ روڈس نے برطانوی فوج کی مدد سے ہزاروں سیاہ فاموں کا قتل عام کیا اور بہت سے سیاہ فاموں کو قید کر لیا۔ اس نے اس سرزمین پر قبضہ کر کے اس کا نام اپنے نام پر روڈیشیا رکھ دیا۔ اس سرزمین کے سیاہ فاموں نے سال ہا سال تک سامراجیوں اور ملک کے سفید فام حکام کے خلاف جد و جہد کی۔ آخرکار 1980 میں اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اور اس کا نام زمبابوے رکھا گیا۔ 7 مئی 1954 کو ہند و چین کے علاقے میں ویتنام اور فرانس کے درمیان ہونے والی مشہور جنگ دائن بین فو ختم ہوئی تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں فرانسیسی سامراج نے جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں پر تسلط اور لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ فرانس نے اس پورے خطے کو ہند و چین فرانس قرار دیا اور مذکورہ ممالک کی شاہی حکومتوں کو اپنی فرما برداری پر مجبور کر دیا، لیکن دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی برسوں میں فرانسیسی سامراج کے خلاف ویتنام کے انقلابیوں کی وسیع جد و جہد شروع ہو گئی، جس پر سامراجی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ویتنام کے آزادی پسند لیڈر ہوش میں کی قیادت میں انقلابیوں نے 2 ستمبر 1945 کو ویتنام کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ درین اثنا ویتنامی عوام کو اقتدار کی پرامن منتقلی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہوشی میں کی پیشکش کو فرانس نے ٹھکرا دیا، کیونکہ فرانس اپنے سامراجی مفادات کا خواہاں تھا۔ بنابراین 1946 سے ویتنامی جنگوں کا پہلا سلسلہ شروع ہوا جو 1954 تک جاری رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان آخری شدید جنگ دائن بائن فو نامی مضبوط قلعے میں ہوئی تھی، جس میں بھاری جانی نقصان کے بعد 7 مئی 1954 کو فرانس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور پھر ویتنام سے اس کے نکلنے کی زمین ہموار ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، روزمرہ کی زندگی میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح سے پیش آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ عزت دیں، احترام دیں اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اچھی طرح سے پیش نہیں آتے ہیں، جبکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے۔ اگر کوئی یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر اس کو بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں امام حسن علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح سے چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ یعنی سیدھا سا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ ان سے محبت سے پیش آئیں دوسرے لوگ، تو ان کو دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جس انسان میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں، اور جس میں ہمت نہیں اس میں جوان مردی نہیں، اور جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں پایا جاتا۔ ادب دوسروں کی نظر میں انسان کا احترام بڑھا دیتا ہے، اس لیے اسے با ادب رہنا چاہیے۔ جوان مردی با عزت اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس طریقے کی زندگی کے خواہش مند افراد کو جوان مردی کو اپنانا چاہیے۔ اور حیا عفت کو محفوظ رکھتی ہے، تو عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو اچھائی سے ہی پیش آنا چاہیے، اور اسی طریقے کے کام کرنے سے انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض دیگر پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے جہالت و ضلالت میں ڈوبے ہوئے ماحول اور معاشرے میں اسلام کے آئین اور توحید و یکتا پرستی پر مبنی الہی حکومت کی بنیاد رکھی، ایسی حکومت جو نظری اور عملی معیارات و خصوصیات کی حامل تھی۔ ایمان، معنویت و روحانیت اور عدل و انصاف جیسے معیارات کے ساتھ ساتھ علم و دانش، بھائی چارہ، اتحاد و ہمدلی اور عوام کے اخلاق و کردار پر توجہ دینا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی بعض دیگر خصوصیات میں شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنے اسلامی نظام میں انسانوں کے تزکیہ نفس اور اخلاقی بدعنوانیوں اور برائیوں سے پاک اور دور رہنے پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ کی حکومت کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف انسانوں کی تربیت تھا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، انما بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاقی کمالات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم کی شخصیت تمام اخلاقی فضائل کا آئینہ اور مظہر تھی۔ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی کو آپ کے اخلاقی خصوصیات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کا نظام چلانے میں آپ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ تبلیغ دین کی راہ میں درپیش مشکلات کو حل اور راستے میں حائل شدید رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر، یا اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ کسی بھی انسان میں پائے جانے والی کشش لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت آمیز سلوک اور انسانوں کے لیے اہمیت قائل ہونے کی مرہون منت ہے۔ جو شخص لوگوں کے غم اور خوشی اور رنج و راحت میں شریک اور ان سے الگ نہ ہو تو لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت اور اسلام کے بانی اور سب سے عظیم و اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اس قدر بلا تکلف اور مخلص تھے کہ ہر شخص آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا آپ اس کا احترام فرماتے تھے اور اکثر اپنی ابا بھی آنے والے کے لیے بیٹھنے کو بچھا دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امور اور ان کی مشکلات پر توجہ دیتے اور انہیں حل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ شہر کے مضافات میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک کنویں کے پاس ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے خیمے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن ضعیفی کے سبب اس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معظمہ، آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے لیے کنویں سے پانی نکال دیں؟ وہ بوڑھی عورت آپ کی بات سے خوش ہو گئی۔ آپ نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے خیمے تک پہنچا دیا۔ آپ کے صحابی نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ لائیے مشک میں پہنچا دوں، لیکن رسول اکرم نے انہیں مشک نہیں دی اور فرمایا، اپنی امت کی زحمتوں کے تحمل کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ رسول اکرم کا طرز زندگی یہ تھا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے تھے۔ آپ کی حکومتی روش یہ تھی کہ آپ اپنے پیروؤں کو اپنے مومن بھائی کی مدد و حمایت کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے تو گویا اس نے ہمیشہ خدا کی عبادت کی ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا، عذر کو قبول کر لینا، لغزشوں پر سرزنش نہ کرنا اور سخاوت مند ہونا، یہ سب روح انسان کے بازمت اور اخلاق حسنہ کے حامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ذات پیغمبر میں جلوہ گر تھیں۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے اور میل جول اور معاشرت میں سب سے زیادہ لطف و کرم اور بزرگواری سے کام لینے والے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے عذر خواہی کرتا تھا تو آپ اس کی عذر خواہی کو قبول فرما لیتے تھے۔ رسول خدا کا چہرہ مبارک ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا اور آپ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں سے باتیں کرتے تھے۔ روایت میں آیا کہ رسول خدا کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور آپ اپنے صحابیوں سے مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ آپ کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے اور دوسروں سے مسافہ کرتے یا ہاتھ ملاتے وقت پہلے اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے تھے۔ آپ کی عنایت و مہربانی کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ گھرانے کے قریب ترین فرد سے لے کر اصحاب و انصار، بوڑھے، جوان، بچے، یتیم اور حتیٰ غیر مسلمان افراد بھی آپ کے اخلاق کریمہ اور لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ درحقیقت یہ خصوصیات ان انوار الہی کی ضیائیں تھیں جو رسول اکرم کے وجود میں جلوہ گر تھیں۔ معاشرے کے تمام افراد پیغمبر اسلام کے لطف و کرم سے بہرہ مند تھے، لیکن رسول اکرم کا اپنے اصحاب کی عزت و احترام کرنا زباں زد خاص و عام تھا۔ رسول خدا کی سیرت طیبہ، مخلصانہ روابط قائم کرنے، نیز فکری اور سماجی اتحاد پیدا ہونے کا باعث بنتی تھی۔ سبھی لوگ عشق، ایثار اور کرامت کے اس مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے تھے اور کبھی بھی پیغمبر خدا کو اپنے سے جدا تصور نہیں کرتے تھے۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اگر اپنے کسی ایک صحابی سے 3 دنوں تک پیغمبر اکرم کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی تو آپ اس صحابی کے بارے میں دوسروں سے پوچھتے تھے، اگر وہ صحابی سفر میں گئے ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اگر وہ کسی وجہ سے اپنے گھر میں ہوتے تو آپ ان سے خود ملنے جاتے، اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو آپ ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، لباس و مکان اور دوسروں سے ملنے جلنے سمیت زندگی کے تمام امور میں سادگی پسند تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا معنوی جلال اور روحانی شان و شوکت مادی زندگی میں سادگی کے ہمراہ تھی۔ خلیفہ دوم سے روایت ہے کہ ایک روز میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور معمولی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے سر مبارک کے نیچے کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تکیہ لگا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ پوری کائنات میں خدا کے منتخب کردہ ہیں اور اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ روم اور ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ سونے کے تاروں اور ریشم سے بنے قالینوں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام ان سے بہت بلند ہے، آپ کیوں ایسی معمولی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے سوال کے جواب میں فرمایا، انہوں نے عیش و نوش اور خوشیوں اور لذتوں کے حصول میں جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ اسی دنیا میں ان سے بہرہ مند ہیں، جبکہ دنیا فانی اور ایک گزرگاہ ہے، اس کے سارے فائدے نابود ہو جائیں گے، لیکن ہماری خوشی اور شادمانی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ آپ نے اس بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ راہ خدا میں جس قدر اذیتیں اور مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں، کسی نے بھی تحمل نہیں کی ہیں۔ آپ نے تمام مصائب و عالم میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو تبدیل کرنے اور انہیں جاہلیت کے اندھیرے سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک یہودی نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ میرے قرضدار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود کہ جانتے تھے کہ اس یہودی کا دعویٰ غلط ہے، لیکن اس سے بہت نرم لہجے میں فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو۔ اس نے رسول خدا کو مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت میرا قرض آپ ادا کیجیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے نہایت گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی ابا پکڑ کر کھینچی، جس کے سبب آپ کی گردن میں زخم ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس یہودی کو رسول خدا کی توہین کرتے ہوئے دیکھا تو اس یہودی سے اس کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہا، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے اس یہودی سے بڑے ہی نرم لہجے میں اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کی اس قدر گستاخی کے باوجود ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ اس یہودی نے وہیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ رسول خدا سے کہنے لگا، اس قسم کا صبر و تحمل کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً آپ کو خدا نے مبعوث کیا ہے اور یہ صبر انبیاء علیہ السلام کے صبر کا نمونہ ہے۔ جو لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معنوی و الہی مقام و منزلت سے ناواقف تھے اور انہیں آپ کی معرفت نہیں تھی، وہ کبھی کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آپ کے ساتھ غرور و تکبر اور تعصب کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن آپ کی اعلیٰ خصلت اور آپ کا حسن اخلاق ان کے غرور کے پہاڑ کو چکنا چور اور تعصب کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کے شیدہ اور گرویدہ ہو جاتے تھے۔ جس وقت جنگ احد میں مشرکین نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خون آلود ہو گیا، اس وقت آپ کے اصحاب بہت ہی غیظ میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کے حق میں بد دعا اور نفرین کیجیے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ نے مجھے لان و نفرین کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، کیونکہ ان لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے۔
ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے، گرم جوشی رہے جوش ایمان سے، فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاک ہند کشیدگی پر ایران کی تشویش، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نئی دہلی کا دورہ اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی دہلی اور اسلام آباد دونوں سے تحمل کی اپیل۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت، بدھ کی رات کے آپریشن اور جوابی کارروائیوں کے بارے میں دونوں کے دعوے۔ اور غزہ کے عوام کی حمایت میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین کا اعلان۔ ایران کے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ نئی دہلی پہنچے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سید عباس عراقچی ہندوستان کے اعلی حکام سے ملاقات کے دوران باہمی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کریں گے، ساتھ ہی وہ اپنے ہندوستانی ہم منصب کے ہمراہ تہران نئی دہلی مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس کی سربراہی بھی کریں گے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کے عملی نفاذ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جاری شدید کشیدگی کے دوران وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے رواں ہفتے کے آغاز میں اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے ملکوں کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور بین الریاستی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے گریز کی ضرورت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور دوستی کے حامل دو بڑے ممالک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کو سخت باعث تشویش قرار دیا اور امید ظاہر کی ہے کہ فریقین کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور تیسرے فریق بالخصوص صہیونی حکومت کو ہرگز اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اپنے بدھ کی رات کے حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے تباہ اور 80 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج اور ایئر فورس کی نمائندہ دو خاتون فوجی افسران نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری کے ہمراہ آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن میں لشکر طیبہ، جیش محمد اور دیگر مبینہ انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے 9 ٹھکانے تہس نہس اور 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ٹھکانوں سے دہشت گرد ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کے ارکان کو بدھ کی رات کے حملوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کابینہ کے اراکین کو بدھ کی رات کے حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد بقول ان کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کرنا تھا۔ نریندر مودی نے کہا کہ بدھ کی رات کے آپریشن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بقول ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے حملوں کے جواب میں ہندوستانی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ اور کم سے کم 5 جنگی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہندوستان کا ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر اور متعدد چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے شہری آبادیوں پر حملہ کیا ہے۔ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں 26 عام شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر فوجی عہدیداروں نے حصہ لیا۔ میاں شہباز شریف کی صدارت میں 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں ہندوستان کے خلاف جوابی حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے اراکین اسمبلی، خاص طور سے اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہندوستان کے بدھ کی رات کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ میاں شہباز شریف نے پاکستان کی قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ ہندوستان نے بقول ان کے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور اس نے ہندوستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہندوستان پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے رابطے ہندوستان سے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی 2D1 اور 2 کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی شق 59(4) کو بھی بحال کر دیا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت اپیل کا حق دینے کے حوالے سے قانون سازی کرے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دینے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 39 فوجی تنصیبات پر 9 مئی کو حملے ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ آئین اور اسلام میں شفاف ٹرائل اور معلومات تک رسائی کا حق دے رکھا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25 بالکل واضح ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشاط نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت کے ان کے اٹل موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ المیادین چینل کے مطابق مہدی مشاط نے کہا کہ اگر جرائم پیشہ ٹرمپ اپنی جارحیت کا سلسلہ روک کر ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار خود انہی پر ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بالواسطہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشیدگی میں شدت اگر بڑھتی رہی تو اس کا اثر خطے میں ٹرمپ کے دورے پر پڑے گا۔ ادھر تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ معاف کیجیے گا، یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ اس سے قبل عمانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے سلطنت عمان، امریکہ اور سنا حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات، رابطوں اور کوششوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی تناظر میں الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے اور اس نے یمن میں اسی لیے بڑے حملے بھی کیے ہیں، مگر صہیونی حکومت اور امریکیوں پر تحریک انصار اللہ کی کاری ضرب نے واشنگٹن کو مجبور کیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 51 دن مختلف رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں، اور فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے البریج کیمپ کے مشرق میں واقع ایک اسکول پر بمباری میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس اسکول کو دوبارہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، اور اس جارحیت میں بھی 10 فلسطینی عام شہری شہید اور تقریباً 50 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مشرق میں بھی گولہ باری کی۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے غزہ کے شمال میں جبالیہ کے مشرق میں بھی ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان اور نائب سربراہ بہروز کرمالوندی نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیا ہے۔ بہروز کرمالوندی نے بین الاقوامی میڈیا فیسٹیول میں شریک بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور ممتاز صحافیوں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تیل سے مالا مال ذخائر کے پیش نظر ایران کو ایٹمی توانائی کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے بارے میں ٹرمپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایٹمی انرجی رہے یا نہ رہے۔ پرامن ایٹمی توانائی اسلامی جمہوریہ ایران کا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ ہماری ایٹمی سرگرمیاں NPT معاہدے کے دائرے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے منشور اور قوانین کے مطابق پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہونا ہمارا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان اور نائب سربراہ بہروز کرمالوندی نے امریکی وزیر خارجہ کے اس دعوے کے بارے میں کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہ رکھنے والا واحد ایسا ملک ہے جو یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ ہالینڈ، بیلجیم، جنوبی کوریا، برازیل اور جاپان کے پاس بھی ایٹمی اسلحہ نہیں ہے، لیکن وہ یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمنی فوج کے ذریعے غاصب اسرائیل کا فضائی محاصرہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آپ مسلسل خبروں میں سنتے رہیں گے کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے یمنی فوج نے اپنی استقامت، بہادری، شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کی سمندری اور آبی طور پر ناکہ بندی کر رکھی تھی. لیکن اب پچھلے اتوار سے اب غاصب صہیونی حکومت کا فضائی محاصرہ بھی یمنی فوج نے کر لیا ہے. اتوار کو جس طریقے سے بن گورین ہوائی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے یمنی فوج نے حملہ کیا اس سے امریکہ اور اسرائیل کے سرغنے مات اور مبہوت ہو کر رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یمنی فوج نے بن گورین ہوائی اڈے کو براہ راست کس طرح سے نشانہ بنایا. وہ آئرن ڈوم، وہ ڈیفینس سسٹم اسرائیل کا جس پر انہیں بڑا ناز تھا، وہ علاقہ بن گورین ہوائی اڈے کا، وہ فضائی علاقہ جس کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتے ان کی اجازت کے بغیر، تمام تر تصورات اور تخیلات اور خیالات اور ہر چیز کو پیروں تلے رونتے ہوئے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے سر پر یمنی فوج کا میزائل گرا اور اس کے بعد سے جو بوکھلاہٹ صہیونی حکمرانوں میں اب تک دیکھی جا رہی ہے وہ قابل دید ہے. صہیونی حکومت یہ کے بعد دیگرے پاگل پن اور جنون آمیز طریقے سے بیانات دے رہے ہیں اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یمنی فوج کے اس کامیاب اور شاندار حملے کا بدلہ لینے کے لیے یمن پر ایک بار پھر امریکہ نے حملہ کیا ہے اور یہ حملہ جیسا کہ خود پینٹاگون کے ترجمان اور امریکی سلامتی کے امور کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یمن پر 1000واں حملہ ہے. ظاہر ہے کہ جس قوم پر اتنی شدید جارحیت ہو تو وہ بھلا اپنا انتقام اور بدلہ کیوں نہ لے. آج ایک بار پھر یمنی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کو عبور کیا گیا ہے. ہماری ریڈ لائن کو عبور کرنے کا مطلب امریکہ اور صہیونی حکومت کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے اور اگلی مرتبہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ جو رہتی دنیا تک وہ فراموش نہیں کر سکیں گے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یمن کی مسلح فوج نے فلسطین، بالخصوص غزہ کی حمایت میں اپنے مزاحمتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر صہیونیت کے مرکز تل ابیب پر میزائل حملہ کیا ہے. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیی سری نے میزائل حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین دو نامی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے یافا یا تل ابیب کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے. یحیی سری نے حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت کا کوئی بھی دفاعی سسٹم یمنی فوج کے میزائل حملے کو نہیں روک سکا اور میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. یمنی فوج نے بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند کر دیں کیونکہ صہیونی حکومت کے زیر قبضہ فضائی حدود اب یمنی فوج کے محاصرے میں آ چکی ہیں. یمنی فوج کا تازہ میزائل حملہ اتنا طاقتور اور مؤثر تھا کہ صہیونی حکومت کا وزیر اعظم نیتن یاہو سراسینگی کا شکار ہو گیا اور بوکھلاہٹ کے عالم میں مسلسل ہنگامی میٹنگ کر رہا ہے. یمن کے فوجی ترجمان نے اپنے بیان میں غزہ پر صہیونیوں کی بہیمانہ جارحیت پر خاموشی برتنے پر عالم اسلام پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ اسے اپنی خاموشی اور خیانت کی قیمت یقینی طور پر چکانا پڑے گی اور انہیں اپنی خاموشی اور خیانت کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. خیال رہے کہ اس سے قبل صہیونی ذرائع نے یمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل کے بعد 100 سے زائد صہیونی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعتراف کیا. اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرات مندانہ قدم قرار دیا. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں صہیونی حکومت کی مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا. حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جرات مندانہ اقدام صہیونی حکومت کے تباہ کن منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے، دینی اور عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس درمیان بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل لگنے کے فوراً بعد غیر ملکی طیارے ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ ایئرپورٹ پر اترنے کی منصوبہ بندی کرنے والے طیارے بھی پیچھے ہٹ گئے اور بین الاقوامی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ لفتانسا، سوئس، آسٹریا، بھارت، کینیڈا، انگلینڈ، اٹلی، فرانس، برسلز ایئر لائنز سمیت مختلف ایئر لائنز نے مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ اس حملے سے اسرائیل کی سیاحتی صنعت کو سخت دھچکا لگا، جو غزہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی گہری کساد بازاری کے نتیجے میں اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی نے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلیوں کی روانگی اور سیاحوں کی اپنے ملکوں میں واپسی میں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، جس سے خود اسرائیل کی ملکی اور بین الاقوامی ساکھ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
ہمارے ساتھ رابطے میں ہے پاکستان کے ممتاز طرز نگار اور اسٹریٹجی کو امور کے ماہر صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
صفدر رضا صاحب، اکتوبر 2023 سے یمنی فوج نے سمندری اور آبی محاصرہ کر رکھا تھا غاصب صہیونی حکومت کا، اور صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کی جانب جانے والے ہر بحری جہاز کو نشانہ بنایا، اور اب اتوار سے اسرائیل کے زیر قبضہ جو فضائی علاقے یا حدود ہیں اس کا بھی محاصرہ کر لیا ہے۔ کیا بنے گا اسرائیل کا؟
دیکھیں، پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے ایسے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل نے تقریباً حماس کا صفایا کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ اس نے جو جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، یک طرفہ طور پر اس کو توڑ کے وہ حزب اللہ کے رہنماؤں کو لبنان میں نشانہ بنا کے قتل کرنے کے منصوبے ہیں، اور وہ قتل کر بھی چکے ہیں۔ لبنان کی حکومت اسرائیل کی بالکل پشتیبانی پر ہے، اور وہاں سیاسی سطح پر ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ وہاں کی حکومت حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا چاہتی ہے، ان سے ہتھیار واپس لینا چاہتی ہے۔ لگتا ایسے تھا کہ جنگ کا خاتمہ قریب ہے اور وہ غاصب صہیونی حکومت یعنی اسرائیل کے حق میں ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یمن کی طرف سے آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھا اور بحری ناکہ بندی سے معاملہ اسرائیل کی فضائی ناکہ بندی تک پہنچ گیا۔ اتوار کے دن جو میزائل کے حملے کیے ہیں یمنی افواج نے اسرائیل پر، تو آئرن ڈروم اور تھار جو کہ امریکہ کے بڑے قابل فخر ڈیفینس سسٹم تھے، وہ ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں، اور بن گوریان ہوائی اڈے سے 14 ملکوں نے اپنی پروازیں منسوخ اور واپس بلا لی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب ایک جنگ نئے مرحلے میں شروع ہوئی ہے، اور وہ جو غزہ پر قبضے کا منصوبہ تھا وہ بھی اب ریت کے اوپر لکھی ہوئی تحریر ہو گئی ہے، اور اسرائیل کو جس کو بڑا زوم تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد رائے عامہ میرے حق میں ہوئی ہے۔
صاحب، اسرائیلی اور امریکی حکام اور طرز نگار جو دفاعی ماہرین یا فوجی ماہرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ کوئی نیا میزائل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے فلسطین دو اور طرح طرح کے میزائل فائر کیے جاتے تھے یمنی فوج کی جانب سے، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یمنی فوج کی دفاعی توانائی ہے اس میں روز افزوں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ یمن نے مسلسل میزائل برسانے اور ان کا تجزیہ کہ کہاں پر کیسے رکاوٹ آتی ہے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے میزائلی نظام کو واقعی بہتر کیا ہے۔ اور جو اتوار کی بات میں اگر اسرائیلی اور امریکی صہیونی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہے، یقیناً کوئی ایسی نئی چیز تو ہے نا، جس نے تھارڈ کو اور آئرن ڈروم کو، پہلے بھی وہاں میزائل جاتے تھے، وہ پہلے تو سعودی عرب اور اردن ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی باری آتی تھی اور وہ زیادہ تر انٹرسپٹ کر لیے جاتے تھے، کچھ گرتے بھی تھے، لیکن اتوار سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے لگتا یہی ہے کہ اب اسرائیل بہت زیادہ مشکل میں پھنس گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر 2023 میں اتنی تیزی سے جو پہلا حملہ ہوا تھا اور وہ جو بوکھلاہٹ اسرائیل کی تھی، اس اتوار میں وہی بوکھلاہٹ نظر آئی۔
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایران کے سینئر بزرگ اور مہمان طرز نگار جناب ہادی سروتی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ سروتی صاحب۔ اتوار کو جو حملہ کیا یمنی فوج نے بن گورین ہوائی اڈے کو، جس طرح سے نشانہ بنایا اور جس طریقے سے پورے اسرائیل کو کاٹ کے رکھ دیا دنیا کے دیگر علاقوں سے فضائی اعتبار سے، اس کے بعد صہیونیوں میں اور امریکیوں میں بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی ہے، اور اسی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں آج ایک بار پھر امریکہ اور صہیونیوں نے سنا ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے جواب میں ہمت نہیں ہاری یمنی حکومت، اور اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ آج جو حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے، یمن کی ریڈ لائن کو عبور کیا ہے اور ان لوگوں کو یمن کے انتہائی سخت جواب کا انتظار کرنا چاہیے. تو کیا اتوار کا جو حملہ تھا اس سے بھی زیادہ سخت حملہ ہوا چاہتا ہے یمن کی طرف سے؟
دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک صحیح معلومات جو ہے کی خدمت میں پہنچے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یمنی جو مجاہدین ہیں وہ اپنی اس استقامت کو جاری رکھیں گے یا نہیں. دیکھیں ایک جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرانے کی ایک پوری طرح سے ایک مہم جاری ہے, اور وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی فلسطینیوں کا مخصوص ہے, بلکہ یہ پورے جو دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے متعلق ہے یہ کہ وہ فلسطین کی حمایت کرے اور وہ غاصب صہیونی حکومت سے فلسطین کو آزادی دلوائے. یمن جو ہے انہی میں سے ایک ہے, یعنی اسلامی ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے. جیسے ایران ہمیشہ سے مدد کرتا ہے فلسطینیوں کی, اور دوسرے جو لوگ ہیں عوام ہیں دوسرے ممالک کے فلسطین کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح یمن بھی اسی طرح جو ہے وہ فلسطین کی مدد کر رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے یمنی عوام یعنی یمن کی حکومت جس طرح سے وہ مقابلہ کر رہی ہے اور جس طرح سے منہ توڑ جواب دے رہی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یمنیوں نے پہلے سے ہی یمن کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں کی نسل کشی وہاں جو ہو رہی ہے وہ نہیں روکی جائے گی, ہم اس طرح حملے کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے ڈرون اور میزائل اور دوسرے حملے جو ہے وہ ہمارے جاری رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ دیکھیے کہ یمن کے حکومت ایک فریضے کے طور پر جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر واجب ہے, اور نہ صرف یمن کے اوپر واجب ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان وہ واجب ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کریں, ان کی حمایت کریں. اور یمنیوں نے قدم آگے بڑھ کر یہ کام انجام دیا, اپنے فریضے کو ادا کیا ہے اور لگاتار جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں.
بلکہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں, چلتے ہیں ایک بار پھر صفدر رضا صاحب کی خدمت میں. صفدر رضا صاحب خود اسرائیلی جو تجزیہ نگار ہیں, ان کے جو نظریہ پرداز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا ہے یمن.
جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کا بن گوریان ایئرپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کا واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اگرچہ اور ایئرپورٹ یہ ہیں اشدود وغیرہ میں, لیکن یہ انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایران کا امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پاکستان کا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تو یہ ایک مین ہب ہے اسرائیل کا, اور اسی سے ہی پوری دنیا کی نہ صرف یہ کہ مسافروں کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلکہ سامان اور اسرائیل کو جو باقی چیزیں پہنچتی ہیں تجارتی وہ اسی ایئرپورٹ سے آپریٹ ہوتی ہیں. تو اس ایئرپورٹ کو اگر انہوں نے کئی گھنٹے تک بند رکھا اور اس کی آپریشنز معطل ہو گئے اور سائرن بجے اور 14 ایئر لائنز نے اپنے طیارے وہاں پر پروازیں ختم کر دیں اور بہت سارے طیارے رستے سے واپس گئے اور جو کھڑے تھے تو وہ تو اڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلسل میزائل برس رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل دوسری دفعہ لکویڈیٹ ہوا ہے, اور پہلی دفعہ جو ہے بن گوریان پر پہلے بھی تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے غزہ سے میزائل آتے تھے, لیکن اتنے لمبے عرصے کے لیے اتنے گھنٹوں کے لیے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بن گوریان ایئرپورٹ بند ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک اعصابی نقطہ ہے, یہ ایک سینسٹیو چیز ہے جو کہ اسرائیل کو بہت زیادہ جس نے اسرائیل کو اس جنگ کے اس مرحلے میں بہت شدید اعصابی نقصان پہنچایا, سینسٹیو نقصان پہنچایا ہے جو اسرائیل شاید اب مستقبل میں تحمل نہیں کر سکے گا. اور جو ٹورسٹ آ رہے تھے یا جو لوگ آ رہے تھے اور جو فلاکس ہو رہے تھے کہ ہم نے تو غزہ کو تقریباً ختم کر دیا ہے اور آپ آئیں, وہ سلسلہ رک جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے سنڈے کے بن گوریان ایئرپورٹ کے مسلسل بہت لمبے گھنٹوں تک بند ہونے کی وجہ سے.
بہت شکریہ سروتی صاحب. خود اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یمن کے اس حملے نے اسرائیل کی جو خود مختاری کے ستون تھے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. تو اب بچا کیا اسرائیل کے پاس؟
جی بالکل, طرح سے یعنی اتوار کے روز یمنیوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر, اور تو اس نے ایک طرح سے جو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت کے طور پر دکھا رہے تھے دنیا کے سامنے, اور تبلیغ بھی لگا کر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور بہت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جو مغرب بھی میڈیا ہے وہ بھی لگاتار اس بات کی تبلیغ کرتے آئے کہ اسرائیل ایک بہت ہی مضبوط جو ہے حکومت ہے, لیکن جس طرح سے یمنی مجاہدوں نے یمن کے بہادر جو وہاں کی فوج ہے اس نے اس طرح کے حملے کیے ہیں, اس نے پورے جو ہے ان کی جو حساب کتاب تھے اس کو خراب کر دیا ہے. اور زیادہ تر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو ہے ڈرے ہوئے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور خود وہاں کا میڈیا اس بات کا قبول کر رہا ہے کہ یمن کے حملوں سے یہاں پر جو ہے افراتفری کا ماحول ہے. ایک طرف جو ہے وہ سمندری راستوں کو یمن نے محاصرہ کر رکھا ہے, اب دوسری پار جب ان کے فضائی محاصرہ کر لیا, اس کے بعد آپ یقین جانے جو جس طرح کا جو ماحول ہے وہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ یمنیوں نے کتنی بڑی کاروائی کی ہے. اور یہی اسرائیل جو استقامت کو پوری طرح سے ختم کرنے کے بارے میں بات کرتا تھا, آج استقامت کی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. اور جو سب سے اہم ایئرپورٹ ہے مقبوضہ فلسطین کا, وہ اس کو نشانہ بنایا ہے, وہاں پر ان کو بند کرنا پڑ رہا ہے.
صدراعظم صاحب, ظاہر ہے کہ آپ اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا تھا وہ تو پوری طرح سے ناکام ہو گیا, جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا کہ تھارڈ ہو یا آئرن ڈوم ہو. لیکن اس پوری صورتحال میں, اس واقعے میں آپ اسرائیل اور امریکہ کی انٹیلیجنس ناکامی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس سے بھی زیادہ یہ ان کی حقیقی فوجی پسپائی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ آج کل پرسوں سے نہیں, اسرائیل تو اس قابل تھا کہ وہ تیونس سے لے کر مصر تک اور وہ لبنان سے لے کر سیریا تک, اس نے تو سیریا کی ساری انفراسٹرکچر کو, جس میں ان کے بحری جہاز تھے یا بھلے ان کے ہوائی جہاز تھے یا بھلے ان کے باقی فوجی مراکز سے, تباہ کیا. اور وہاں کی حکومت نے اف نہیں کی, اور وہ آج بھی کل بھی ہر گھنٹے بعد جب بھی جہاں چاہتا ہے لبنان میں بمباری کر لیتا ہے. اس نے چند سال پہلے عراق کا ایٹمی بجلی گھر تباہ کر دیا تھا, اس نے ایران پر حملے کیے ہوئے ہیں, اس نے ہارن آف افریقہ یعنی یمن کے سامنے کے جو ممالک ہیں ان پہ حملے کیے ہوئے ہیں. اس اپنے خطے میں تقریباً 5,000 کلومیٹر کے دائرے میں اسرائیل کی باقاعدہ حکومت تھی اور اسرائیل کی فضائی برتری حاصل تھی. پہلی دفعہ اس فضائی برتری کو یمن کے افواج نے نئے میزائل سسٹم کے ذریعے ناکام بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جرنلزم کی زبان میں کہتے ہیں, اسرائیل کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے. کیا اب اسرائیل کو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا؟ اس نے اگر انتقام میں صنعاء کے ہوائی اڈے,
لیکن میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ اسرائیل ایک جارے اور دہشت گرد حکومت ہے. ایران کی جہاں تک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر عراق یا آس پاس کے جو علاقے ہیں ان میں اگر امریکی بیس نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو تھوڑی بہت وہ اس کی پہنچ ہوئی بھی ہے ابھی وعدے صادق 1 اور 2 کے دوران یا اس کے بعد, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایران تک وہ پہنچنے کو اس کے اندر توانائی ہے؟
دیکھیے, اس نے کسی نہ کسی طریقے پر میزائل فائر کیے تھے, جو کہ کچھ میزائل ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے ناکام بنائے تھے اور چند وہ گرے بھی تھے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہر ملک کو نشانہ بنایا ہے, اور اس نے ہر اپنے ارد گرد کے جس خطے کو جہاں اس کی مرضی آئی ہے اس نے جارحیت کی ہے. پہلی دفعہ اس نے اس جارحیت اور اس فضائی برتری کا جو اس کا غرور تھا وہ خاک میں یمنیوں نے ملایا ہے. اگرچہ ایران نے اس پر بہت وسیع حملہ کیا تھا آج سے چند مہینے پہلے اور وہاں پر وہ بھونچ کر رہ گئے تھے, لیکن جس انداز میں ایک بے سر و پا, دیکھو ایران کی تو پوری حکومت ہے لیکن حوثی تو ایک ملیشیا ہے جس کے پاس بہت کم وسائل ہیں اور جو غربت کا باقاعدہ اظہار کرتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے اسرائیل کو اس کی فضائی برتری کو خاک میں ملایا ہے, انٹیلیجنس کی ناکامی کا اظہار کیا ہے, یعنی اسرائیل اور امریکہ کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ یمن کے پاس کتنے جدید اور کتنے ہائی پاورڈ میزائل ہیں جو کہ تھارڈ کو بھی اور جو کہ آئرن ڈوم کو بھی اور جو دوسرے کلائنٹ سٹیٹس ہیں سعودی عرب اور اردن جو رستے میں آتے ہیں ان کے ایئر ڈیفینس سسٹم کو بھی ناکام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی اقدام ہے جو یمن نے کیا ہے. اور
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. صدر صاحب, حاجی سروتی صاحب, خود نتن یاہو پر اس کا کتنا دباؤ پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے نیتن یاہو پہلے سے بہت ساری مشکلات سے گھرا ہوا ہے، بہت ساری مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اور اقتصادی نظام، فوجی اور امنیتی، اور وہاں کے جو لوگ جو ہیں وہ فوج میں شامل ہونے بھاگ رہے ہیں، جنگ سے بھاگ رہے ہیں، دوسرے اس کے اوپر بنعنوانیوں کے الزامات لگے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر وہ دباؤ میں ہیں۔ اب اس کے بعد جس طرح سے یمن نے ان پر ایک کے بعد ایک حملہ کر رہا ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کی سیاسی پارٹیاں کہہ رہی کہ بھائی یہ چلا جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے، یعنی جو غاصب صہیونی حکومت میں آج وہ مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے لوگ ہیں، اس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہٹا دو، یہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خود عدالتوں کے ذریعے بھی اس کے اوپر جو ہے لگاتار اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اور نیتن یاہو اس ٹائم بالکل ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، اور اس طرح کے جب حالات جو پیدا ہوئے ہیں، جس طرح سے یمن کے مجاہد جو ہے وہ کامیاب عمل کر رہے ہیں، اور جس طرح سے سمندری محاصرہ کر رکھا ہے، اب اس کے بعد ان کا ہوائی محاصرہ کر لیا ہے، یہ ان کے لیے شرم کیٹ سے ڈوب جانے کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ پر آسانی سے جو ہے وہ میزائل مار دیں، کوئی آسان بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو اپنے آپ، اور خاص کر جس کے ساتھ امریکہ ہو، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ یمن کے مجاہدوں کی میزائلوں کو نہیں روک پا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ کہ اگر یہ فوج جو صہیونی دہشت گرد فوجی وہاں پر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی وہاں سے بھاگ جائے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں یمن کے مجاہد ایسی کاروائیاں کرنے والے ہیں جو دنیا کو پوری طرح سے چونکا دے گی، اس جنگ کا پورا نقشہ بدل جائے گا۔ کل آج تک جس کے اوپر نیتن یاہو بچوں، خواتین کو اور عام لوگوں کو، بینوگوں کو قتل کرنے کے بعد، نسل کشی کے بعد جس طرح اپنے آپ کو جیتا ہوا دکھا رہا تھا۔
صدر اعظم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یمنی حکومت اور فوج نے غیر ملکی ہوائی کمپنیوں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ تل ابیب یا بن گورین کا رخ عبور نہ کریں، اس لیے کہ پورا فضائی علاقہ جو ہے وہ یمنی فوج کے محاصرے میں ہے۔ ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے غیر ملکی کمپنیوں کو، ہوائی کمپنیوں کو، یا نہیں، یا لیں گی یا نہیں؟
دیکھیں، وہ آلریڈی لے چکے ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنل ایویشن انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے سیکورٹی اور مسافروں کی حفاظت کے لیے، تو اگر ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہو، اگرچہ ٹیکنیکلی تو ان کو 7 اکتوبر کے بعد کوئی فلائٹ آنی نہیں چاہیے تھی اسرائیل، لیکن اسرائیل اپنی سیاسی اور امریکی مدد اور یورپیوں کی منافقت سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو مائل کر رہا تھا کہ فلائٹس چلتی رہیں، اور آپ نے دیکھا کہ نومبر دسمبر میں بھی کچھ عرصے کے لیے ان کی فلائٹس کینسل ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ غزہ سے اور باقی جگہوں سے میزائل آئے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، تو آپ تو دیکھیے نا کہ ابھی رپورٹ میں آپ نے خود کہا کہ کس انداز میں جو ہے وہ برسلز ایئر ہے، اور برٹش ایئر ویز ہے، اور لفتانزا ہے، اور امریکن ایئر لائنز ہے، اور بھی بہت ساری ایئر لائنز کے نام دیے گئے ہیں جنہوں نے اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ تو کیونکہ فلائٹ سیفٹی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور کوئی تھوڑا سا بھی اگر چانس بھی ہو، اگر 10% چانس بھی ہو تو جہاز نہیں آئے گا۔ تو یمنیوں نے، آپ نے بالکل درست کہا، یمنیوں نے اتنا زیادہ اس کا فضائی محاصرہ کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے کمپنیاں اس کو سنجیدہ لیں نہ لیں، 14 کمپنیوں نے تو اپنے آپریشنز معطل کر دیے ہیں، تو وہ سنجیدہ لے رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں، ساتھ یہاں پر ایک اور رپورٹ تیار کی، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
یمن نے تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے اور امریکی اور اسرائیلی فوجی تنصیبات کے مرکز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے طاقت کا توازن یمن کے حق میں بدل گیا۔ صہیونی حکومت کی محفوظ ترین فضائی حدود میں شمار ہونے والے بن گورین ہوائی اڈے پر یمنی افواج کے میزائل حملے پر صہیونیوں کی بوکھلاہٹ قابل دید ہے۔ یمنی فوج کے اس حملے سے ثابت ہو گیا کہ اسرائیلی حکومت کی داخلی سلامتی اور ڈیفینس سسٹم پوری طرح کمزور ہے، جبکہ دوسری طرف غزہ جنگ نے صہیونی حکومت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یمنی حملوں نے اسرائیل کو ہنگامی حالت میں ڈال دیا ہے، جبکہ امریکہ کو اسرائیل کے دفاع کے لیے براہ راست مداخلت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یمن کے حالیہ حملے نے ثابت کر دیا کہ بحیرہ احمر میں تل ابیب کی بحری موجودگی کو کامیابی سے روکنے کے بعد اس نے حکومت کی فضائی سسٹم کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یمنی میزائل حملہ تل ابیب کے سب سے زیادہ محفوظ مقام یعنی سیمی حکومت کی واحد بیرونی گزرگاہ بن گورین ہوائی اڈے پر کیا گیا۔ اس میزائل حملے نے گشدان کے علاقے یا گریٹر تل ابیب کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور اس علاقے کی مرکزی سڑکیں بلاک اور عوامی نقل و حمل اور ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی اور سیونیوں کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ سیونی اخبار یدیوت ہارنوٹ کو ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر وینہاس ایدان نے بتایا کہ تمام ملازمین پناہ گاہ کی طرف بھاگے اور ایک زبردست دھماکہ سنا جو ہوائی اڈے پر موجود طیاروں کے قریب پھٹ گیا۔ اسرائیل خوش قسمت تھا کہ آسمان پر صرف ایک طیارہ تھا۔ یقیناً یہ پوری کہانی نہیں ہے اور پچھلے دو سالوں میں امریکی فضائی دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور تھارڈ بھی مقبوضہ علاقوں میں بھیجے گئے ہیں تاکہ دشمن کے میزائلوں کو روکنے میں اسرائیلی حکومت کے قومی دفاعی نظاموں کی مدد کی جا سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بحیرہ روم اور احمر میں اپنے بحری بیڑوں میں اسرائیل کے خلاف حملوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی میزائل ڈیفینس سسٹم تعینات کر رکھا ہے اور صہیونی حکومت کے اتحادیوں فرانس، برطانیہ اور جرمنی سمیت دیگر ممالک کے بحری جہاز بھی صہیونی حکومت کی فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ تل ابیب نے اعلان کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کرے گا۔ اسرائیلی فوج کے بیان سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکہ میزائل کا حصہ تھا یا پورا میزائل ایئرپورٹ سے ٹکرایا۔ تاہم کسی بھی صورت میں اسرائیلی فوج اس میزائل آپریشن میں ناکامی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی اور امریکی فضائی دفاعی نظام کی اس ناکامی کے اعلان کے ساتھ ہی مقبوضہ علاقوں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ صہیونی حکومت کو یمنی میزائلوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے یمن میں بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور فوجی اور شہری اہداف پر پرتشدد حملے کر کے ان حملوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ روزنامہ ماریو نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیلی عسکری اداروں کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمنیوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف میزائل اور ڈرون کاروائیوں کا سلسلہ یمنیوں پر امریکی حملوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ کچھ سابق اسرائیلی فوجی اہلکار متبادل حکمت عملی استعمال کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں، جیسے کہ یمنی رہنماؤں کو قتل کرنا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ لبنان کی طرح ان قتلوں کو انجام دینا آسان نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ حملے رک جائیں گے۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام انداز جہاں میں۔ صدر رضا صاحب، یہ جو اتوار کا حملہ تھا، بیلسٹک میزائل کا حملہ، یہ یمنی فوج کا ٹریلر سمجھا جائے یا بھرپور حملہ؟
میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلا حملہ کیا ہے اور اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بن گوریون کے علاوہ اسرائیل کی دوسری اسٹریٹجک مقامات ہیں، جیسے ان کے فوجی ایئرپورٹس ہیں، جیسے ان کے فضائیہ کے ایئرپورٹس ہیں، جیسے ان کی فوجی تنصیبات ہیں، جیسے ان کی سیاسی تنصیبات ہیں، اور وہ اشدود میں ہیں، اور وہ مقبوضہ علاقوں میں ہیں، اور وہ تل ابیب میں ہیں، اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب اسرائیل بھر میں ان کی سینسیٹیو جگہوں پر آئے گا، اور اب وہ بھاگنا بھی چاہیں گے تو، کیونکہ تل ابیب کا بن گوریان ایئرپورٹ بند ہے، تو اب وہ ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک ٹریلر تھا، اور اب جو ہے وہ دیکھنا تو اب ہے کہ کون کہاں کیسے جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے تو اس جنگ کے بعد سے یمن کی طرف ہی دیکھنا شروع کیا تھا، اور اب یمن جو ہے لگتا ہے کہ اب یمن پورے جوبن پر آیا ہے۔
اگلا سوال بھی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا صدر صاحب، میں آج پڑھ رہا تھا مختلف غیر ملکی سائٹ اور میڈیا ان کے مقالے، سب سر جوڑ کے بیٹھے میں حیران ہے کہ آخر یمنیوں کے پاس ہے کیا، کیا چیز ہے، کتنی قوت ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے ایک ساتھ براہ راست ٹکر لے رہے ہیں اور ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے کئی سال تک 43 ملکوں کی متحدہ فوج سے ٹکر لیتے رہے تھے، اور بالکل ان کا پڑوسی جو کہ F-18, F-15, F-16 اور F-35 طیاروں سے لیس تھا سعودی عربیہ، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں سعودی اور 43 ملکوں کی فوج نے جب یمن میں پیش قدمی کی تو وہ کس انداز میں اپنے ہتھیار اور اپنی بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے اور جنگی قیدی بھی بنے، اور یہ تو چند سال پرانا واقعہ ہے۔ تو یمن تو ابھی جنگ میں نہیں آیا، پہلے وہ اپنے پڑوسی کی جارحیت کا مقابلہ کرتا رہا، اپنی تیاری بدکاری کرتا رہا اور اتنی بے سر و سامانی کے باوجود اس نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے, تو ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم, اور ان کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی تھی وہ اس کا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رونمائی بھی کرتے رہے, استعمال بھی کرتے رہے, اور اب وہ فارم میں آئے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ وہ اس سے آگے جائیں گے اور صہیونی حکومت کے لیے حقیقی مسائل اب پیدا ہوئے.
بہت شکریہ سروتی صاحب. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس حملے کے بعد ایک بار پھر بوکلہٹ کے عالم میں نتنیاہو نے ایران کو دھمکی دے دی اور یمنی فوج کے حملے کو ایران سے منسوب کر دیا. یمن پر مسلسل امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے, اس میں ایران کا کیا دخل؟ یمن والوں کو تو انتقام لینا ہی تھا اور یہ ایک فطری جواب تھا, تو یہ جو الزام ایران پر آ رہا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے امریکہ اور مغربی جو ممالک ہیں وہ آج سے نہیں وہ یمن سے جنگ لڑ رہے ہیں, بلکہ برسوں سے یمن پر جو ہے وہ یمن پر حملہ کر رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب یمن پر حملہ کیا ہے, اور یہ اسرائیل کی مدد سے امریکہ اور برطانیہ اور بہت جو اب عربی ممالک کی ایک جو اتحاد تھا اس نے جتنا ظلم کرنا تھا کر چکے ہیں وہ یمن کے اوپر, اور انہوں نے سب سے زیادہ جو مدد کیا ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو کیا. میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں جو عبری جو اتحاد تھا اس نے استقامت کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ جو ہے پوری طرح سے ناکام ہو گیا اور وہ نہیں کر پائے یمنیوں کو کسی بھی طرح نقصان پہنچائے, اب اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں کے عوام پر جو ہے وہ دباؤ بنائے اور وہاں کے لوگوں سے کہے کہ تم باہر نکل کے آؤ, اس طرح کے کام جیسے انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا ہے اور عراق کے ساتھ کیا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب یہ چاہ رہے تھے کہ استقامت کو نقصان پہنچائے اور انہوں نے کوشش کی کہ استقامت گروہوں کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرے, لیکن جب یمنیوں نے اس طرح ان کے جواب دینا شروع کیا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ جب یمنیوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا ان کا جواب دینا شروع کیا, تو یہ آ کر اب دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ہم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جب بھی امریکہ کمزور پڑتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں, اس کا وجہ یہی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو جو ہے مشغول کر دیں تاکہ ایران جو ہے وہ استقامت کی طرف توجہ نہ دے پائے اور وہ استقامت کو پوری طرح سے کمزور کر دیں, جبکہ ان کی یہ خام خیالی ہے. ہمیشہ ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس طرح کی باتیں وہ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں, یمنیوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں دیکھو ایران تمہارے ساتھ نہیں ہے, فلسطینیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایران تمہارے ساتھ.
بہت شکریہ آپ کا صدر رضا صاحب, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ اگلا سوال آپ سے نہیں کر سکے, وقت ہمارا بالکل یہیں پر ختم ہو چکا ہے. یمنیوں نے اپنی قوت اپنی طاقت اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جس طریقے سے مظلوموں کی حمایت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, اللہ ان کی مدد کر رہا ہے اور وہ اپنے طور پر اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی کی بنیاد پر دشمن کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا بہت شکریہ آپ کا.